السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں سدائے جہاں، جو مشترکہ پیشکش ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے ساتھ۔ میرے ساتھ نکہت اس وقت آپ کو خوش آمدید کہہ چکی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آئیے مختصراً ان کا تعارف کراتے چلیں۔ پاکستان میں سلامتی کی صورتحال پر کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2017 کے مقابلے میں 2018 میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے باوجود عسکریت پسند گروپ بدستور ایک بڑا خطرہ ہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے کہ آیا 17 برسوں میں طالبان مضبوط ہوئے ہیں یا پھر ان میں کسی طور کی کمزوری آ گئی ہے۔ پاکستان خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے سیمینار کی صورتحال کی، جس کا اہتمام واشنگٹن میں دو تھنک ٹینکس نے مل کر کیا تھا۔ ایک کہاوت ایسی ہے جو ہم اکثر سنتے ہی آئے ہیں کہ انسان کو کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے۔ بعض اوقات کھانے کے معیاری اور صحت مند ہونے کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، خاص طور پر ہم لوگ جو مسالہ اور مرچیں بہت زیادہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو ہے، پیش کریں گے کہ لال مرچوں کا ہماری صحت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ ماہر کی گفتگو آپ سنیے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نکہت کے پاس، جہاں وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک اپنے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے۔ جی نکہت،
بہت شکریہ بہجت جی۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کا بحران آئندہ چند سالوں میں شدت اختیار کرنے والا ہے۔ پاکستان میں زیادہ جو پانی کا استعمال ہوتا وہ ہے زراعت کا شعبہ، تو اس شعبے میں پانی کے استعمال کو صحیح طور پر کیسے مینج کیا جا سکتا ہے، اس کا حل ڈھونڈا ہے پانی کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس نے، جسے انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان کا نام دیا ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور کتنا مفید ہے زراعت کے شعبے کے لیے، آپ تفصیلات جانیں گے ڈاکٹر حسن کی انٹرویو میں۔ اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ٹی بی کے مرض کے بارے میں۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں تاریخی اور قدیم مقامات کی کمی نہیں، اور یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی آتی ہے۔ تو آج سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم ان کو سیر کروائیں گے چکوال شہر کے قریب کلر کہار روڈ پر واقع کٹاس راج مندر کی، اور پروگرام کے آخر میں ہم شامل کریں گے آپ کے خوبصورت پیغامات جو آپ نے ہمیں خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے جو آگے آپ پروگرام میں جان پائیں گے۔ تو ابھی ہم واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں چلیں گے بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے۔ تفصیلات ہم انہیں سے معلوم کرتے ہیں رپورٹ کی۔
جی نکہت، افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے مذاکرات میں افغان حکومت کی شمولیت سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ 17 برس سے جاری تنازع کا خاتمہ محض ایک خواب ہی رہے گا۔ عبداللہ عبداللہ کے اس بیان سے ایک دن پہلے طالبان نے قطر میں ہونے والے امریکی اہلکاروں سے مجوزہ مذاکرات اس بات پر منسوخ کر دیے تھے کہ ان میں افغان اہلکار بھی شرکت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حالیہ ہفتوں کے دوران مذاکرات کے ذریعے اس تنازع کے حل کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ امریکہ طالبان لیڈروں پر زور دے رہا ہے کہ وہ افغان حکام کے ساتھ بات چیت کرے۔ نہم طالبان کا کہنا ہے کہ اصل فریق امریکہ ہی ہے اور افغان انتظامیہ در حقیقت امریکہ کی کٹ پتلی حکومت ہے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کابل میں افغان آئین کے نفاذ کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے ایک ایسا سمجھوتا کبھی نہیں ہوگا اور محض خواب ہی رہے گا، جس میں بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے ہمارے شہریوں کے حقوق کا احترام نہ کیا جائے۔ طالبان کے ایک لیڈر نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے مجوزہ چوتھے دور میں بات چیت کا محور افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا، قیدیوں کا تبادلہ اور طالبان لیڈروں کی نقل و حرکت پر پابندیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ افغانستان میں جاری جنگ امریکہ کی بیرونی ملک فوجی کارروائی میں سب سے طویل شرکت ہے، جس سے امریکہ کو لگ بھگ $10 خرب کا نقصان ہوا ہے اور اس میں اس کے کئی ہزار اہلکاروں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں افغان جنگ کو 17 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج جب افغانستان میں داخل ہوئیں تو کابل پر سخت گیر طالبان کی حکومت تھی۔ جدید اسلحے اور بھاری عددی قوت نے طالبان کو کابل سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن تجزیہ کاروں کے نزدیک آج وہ بظاہر ایک مسلمہ سیاسی اکائی کے طور پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان نے انتہائی سخت گیر روش ترک کر دی ہے۔ وہ خواتین کی تعلیم کی اب مخالفت نہیں کرتے، انگریزی پڑھنے سے بھی ان کو مسئلہ نہیں، اور جدید ٹیکنالوجی بشمول میڈیا ٹیکنالوجی میں ان کے لوگ مہارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے اسد حسن نے، آئیے آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔
معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ سال 2001 میں امریکی حملے کے فوراً بعد منتشر ہونے والے طالبان 2019 میں پہلے سے زیادہ منظم ہیں۔
جہاں تک تعلق ہے ان کا، آپ 2001 کی بات کر رہے ہیں، اسے کہتے یہ کمپلیٹلی شٹرڈ تھے، ڈس آرگنائز تھے، ان کو ان کے فورسز جو ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیجیے کہ ڈسپرس ہو چکی تھی، اور انداز ایریا ان کے لیڈر پاکستان میں جو آئے بھاگ کے وہاں سے، وہ ہم نے پکڑ پکڑ کے تو یونیورسٹیز کے حوالے کیے۔ اب یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے میں ایک فورس جو ہے وہ پلاننگ بھی اس کی درست ہو جاتی ہے، اس کی آرگنائزیشن مضبوط ہو جاتی ہے۔
میر وائس افغان افغانستان سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں جو لندن میں مقیم ہیں اور ایک خبر رسائی ادارہ چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سال 2001 اور سال 2019 کے طالبان میں جو بات مشترک ہے وہ ہے ان کا مضبوط ہونا۔ ان کے بقول افغان طالبان وسائل کے اعتبار سے آج زیادہ مستحکم ہیں۔
دیکھیے 2001 کی طالبان 2001 ہی میں پاور فل تھے، اور 2019 اور 2018 کی طالبان 2018 میں پاور فل ہے، لیکن ایک تو یہ ہے اسی وقت طالبان کے پاس اتنی ہی زیادہ ریسورسز نہیں تھی جتنے اب موجود ہیں، مختلف راستے ہیں، ڈرگس ہے۔
میر وائس کہتے ہیں کہ افغان طالبان خطے کے ممالک کی نہیں پوری دنیا سے وابستہ نظر آ رہے ہیں۔
ان نے اپنی راستے چائنا سے بنائی ہوئی ہے، اور ان نے اپنی تعلقات وہ روسیا سے بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان کی ایک بڑی آفس چل رہا ہے، پوری دنیا کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔
سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ ان 17 برسوں نے طالبان کو بھی بہرحال تبدیل ضرور کیا ہے۔ آج وہ پہلے جیسے سخت گیر نہیں رہے، خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، اور اپنے لوگوں کو انگریزی زبان اور جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
وہ ڈفرینس ہے وہی 2001 کی طالبان میں سے۔ مثلاً اب کی طالبان وہ بڑی واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں لیڈیز ایجوکیشن سے، اب کی طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسٹرکشن اداروں سے یا این جی او سے، اب کی طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اسکول سے ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب کی طالبان اور اس وقت کی طالبان میں دو بڑی اور فرق بھی یہ ہے کہ اب کی طالبان سیولائز ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان میں بغیر داڑھی کی طالبان بھی موجود ہے، اور وہ کابل میں پھر رہا ہے۔ اس کے طالبان کی کئی لیڈرز اب آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرتے ہیں، انہوں نے سیریز کی ہے، وہ جا کر میں جانتا ہوں طالبان کی لیڈرشپ میں سے لوگوں نے یہ کیسی سیریز کیا ہوا ہے، وہ پڑ رہا ہے۔
چودھری نعمان ظفر واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان 17 برس پہلے کی نسبت آج زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر ان کے ساتھ امریکہ سمیت بڑے ملکوں کا موجود ہونا ان کی حربی صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ داعش کی خطے میں موجودگی سے خطرات کے پیش نظر ایران اور چین جیسے ملک ان کو کھل کر فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔
2001 کے طالبان نمبر ایک اس وقت سفارتی طور پر بالکل اکیلے تھے، اب کے جو طالبان ہیں وہ سفارتی طور پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ یہ ایک اکائی ہیں۔
میر وائس اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالبان کی صفوں میں نیا خون متواتر شامل ہوتا رہا ہے، اور آج بھی جوانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ نعمان ظفر کا کہنا ہے کہ سال 2001 میں طالبان کو صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر رکھا تھا، اب دنیا کے بڑے ممالک ان کو سیاسی قوت مانتے ہیں۔ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ دنیا میں پچھلی 2 دہائیوں میں آنے والی بڑی تبدیلیوں پر طالبان نے خوب نظر رکھی ہے، اور اپنے مفادات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔
تو یہ جو وقت ہم نے دیا 17 سال کا، جس میں کہ آپ نے دنیا میں بے شمار چینجز آئی ہیں، اس کے بعد یہ صرف 9/11 کا واقعہ نہیں جس سے آج دن تک پالیسیز چل رہی ہوں، اس کے بعد یوکرین ہو گیا، اس کے بعد سیریا کا قصہ نکل آیا، لیبیا کا نکل آیا، تو ایک ری الائنمنٹ بھی فورسز کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی مختلف ممالک کی، اور طالبان کے اس کے مطابق اپنے مفادات بھی وہ اپنے مختلف ملکوں کے ساتھ ملاتے گئے۔
نعمان ظفر کے بقول طالبان جو سال 2001 میں ایک مسئلہ تھے، اب مسئلے کا حل بن چکے ہیں؟
افغانستان کی سٹیبلٹی کے حوالے سے جو چینج اب یہ آئی ہے کہ طالبان کو جسے میں نے پہلے عرض کیا اب پارٹ آف سولوشن تصور کیا جا رہا ہے، اس وقت ان کو پارٹ آف پرابلم تصور کیا جا رہا تھا، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ایک تو یہ آ گئی۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سفارتی، سیاسی اور حربی میدانوں میں کامیابی کے باوجود طالبان کابل پر قبضے کی قوت نہیں رکھتے، فضائی قوت کا فقدان ان پر یہ واضح کر چکا ہے کہ انہیں دنیا کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہوگا، وہ بلا شرکت غیر اقتدار میں نہیں آ سکتے، البتہ کسی طرح کی سیاسی مفاہمت اور بندوبست ان کو اقتدار کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ کی میزبان نگہت امان اور یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، اور آپ کے لیے پروگرام کی اگلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں دو بڑے تھنک ٹینکس پولی ٹیک ٹرمینریز انسٹیٹیوٹ نے گزشتہ دنوں خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے روابط کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا۔ خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی، ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ عشروں پر محیط ہے، حالیہ سالوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم ہوئے۔ پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر اور چیف ایگزیکٹو عارف انصار نے اس سیمینار کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس سیمینار میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی رابطہ کاری کی اصل صورت کیا ہے، اور مشرق وسطی کے موجودہ ماحول میں پاکستان اپنے اصل مقام کا تعین کیسے کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں پاکستان خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سعودی عرب یمن میں اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے ثالثی کا بھی منتظر ہے، جیسا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دورے سے واپسی کے بعد عندیہ بھی دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں سعودی عرب، ایران، ترکی اور قطر ایک دوسرے کی کوششوں اور جد و جہد کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہیں، لیکن ان ملکوں کے درمیان جارحانہ اور مخاصمانہ صورتحال کے باوجود پاکستان اپنی پوزیشن کو بہتر طور پر مستحکم بنیادوں پر استوار کیے ہوئے ہے۔ ہم نے ان ملکوں میں پاکستان کے مزدور پیشہ افراد کے حقوق اور بھلائی کے بارے میں بھی بات کی ہے، تو آئیے تفصیلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر اور سی او عارف انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ سکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں اٹھائے گئے کلیدی نکات کے بارے میں تفصیل بتائیں۔
تو اس میں جو تھیم کو ہم نے غور سے دیکھا گیا ہے، پینلسٹ جو تھے اس میں، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کے اندر جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں، ظاہری بات ہے کہ اس میں پاکستان اور جی سی سی کی کنیکٹیوٹی، بڑھتے ہوئے تعلقات خاص طور پہ پاکستان سعودی عربیہ کے، اس کو غور سے دیکھا گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تانے بانے ہیں، خاص طور پہ چین کا رول، سی پیک کس طرح سے اس ٹرینڈ میں شامل ہے، اور خاص طور پہ جب سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ، اور جو باتیں ریسنٹلی آئیں میڈیا میں کہ شاید پاکستان ثالثی کا رول ادا کرے گا یمن کے تعلق میں، اس چیز کو ڈسکس کیا گیا۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش ہے، اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے جی۔ اور اس میں جو پینلسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ابھی تک بڑی سکسیسفلی پاکستان نے اس کو آگے چلایا ہے۔ ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کیا گیا ہے اس ڈسکشن میں کہ امریکہ کی کیا ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ریجن کے متعلق، اور اس پہ تشویش بھی پائی گئی، اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس پینل میں امبیسڈر اولسن بھی شامل تھے جو ماضی میں پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں اور یو اے ای میں بھی رہے ہیں
جی،
اور اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی رہے ہیں افغانستان پاکستان کے لیے جی۔ ان تمام موضوعات پہ تفصیل بات
ہوئی۔ ڈاکٹر حسنات، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا، اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس دیرینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے، کیا اس پر کسی بھی نوعیت کا دباؤ ڈالنا ممکن رہتا ہے؟
بجٹ پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ امداد نہیں ہے، یہ لون ہے، اور کچھ پیسے انہوں نے 3 ملین کے رکھوائے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں
جی،
اور دوسرا انہوں نے وہ ریلیف دی ہے آئل کے اوپر
جی۔
لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی، چاہے وہ لون ہو، چاہے انویسٹمنٹ ہو، چاہے کوئی
جی
بھی ہو، لیکن پاکستان کا یہ کہنا پھر وزیر اعظم کا بعد میں آ کے کہ پاکستان ایک سالسی کا قرار دے گا، رول ادا کرے گا، تو یہ تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف، کہ کوئی کشیدگی کم ہو علاقے میں اور پاکستان کوئی رول ادا کرے. پہلے والی وہ بات نہیں رہی. پہلے سعودیز بہت سینسٹیو تھے اس معاملے میں اور وہ گھبرا جاتے تھے جب کوئی بھی آپ بات کرتے تھے نیوٹرلٹی کی. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ رخ اختیار ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے.
عارف انصار صاحب, سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں پہلے ہی سے مقیم ہے, اور یہ بھی ایک بڑی جانی بوجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ان ممالک میں انہیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے. تو کیا ان ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے وہاں پر, کسی نوعیت کی آسانی کے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ کیا پاکستان کی حکومت وہ سارے مسائل اٹھا سکے گی ان ملکوں کے ساتھ جو وہاں مقیم پاکستانیوں کو درپیش ہیں؟
بہت جی, آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اقتصادی طور سے, جو بھی وہاں پہ ورک فورس ہے پاکستان کی. لیکن یہ ہے کہ بہت سے اب دیکھا گیا ہے وہ ٹائم کہ ان کے حقوق اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں متواتر. تو وہ پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو بینیفٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیول پہ بھی بات اٹھائیں کہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں, جو ورک فورس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کے لیے. کل ایونٹ میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز کی جو انفراسٹرکچر بنانے میں اور اس میں جتنا رول شاید پاکستانی لیبر نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا, اور یہ ایک بڑی مطلب فخر سے یہ بات وہاں پیش کی گئی. لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ بالکل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک اقتصادی طور سے تو کیا گیا, لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے ان ملکوں نے ان کو کسی طریقے سے اسیمولیٹ یا لیگل سٹیٹس ان کا پرماننٹ طور پہ نہیں شامل کیا, اور اس کا نیگیٹولی امپیکٹ ہے ان گلف کنٹریز کو.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت بھی رہتی ہے. اس سلسلے میں مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے, اور اب ایک سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جسے زیسک سسٹم کہتے ہیں, جو پودوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی فراہم کرتا ہے اور پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس, تاکہ ان سے مزید تفصیلات معلوم کر سکیں اس رپورٹ کے بارے میں. جی نگہت.
شکریہ بہجت. لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرتی چلوں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اور اس کے بڑے شہروں میں آبادی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے, اور شمال میں واقع گلیشئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی آبادی سن 2050 تک 300 ملین سے تجاوز کر جائے گی. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے. پاکستان نے اگر ابھی سے پانی کے استعمال کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی نہ کی تو مستقبل میں اس ملک کے سرسبز و شاداب کھیت بھی صحراؤں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر سن 2030 میں ہی میٹھے پانی کی رسد اور طلب میں 40% تک کا فرق پیدا ہو جائے گا. ان حالات میں سوال یہ ہے کہ پانی کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے, اور پاکستان جیسا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ پاکستان کو درپیش پانی کے مسئلے کے حل کے لیے اس وقت حکومت کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے مہم بھی جاری ہے, اور فنڈز بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں. لیکن بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پانی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پانی کے استعمال کو اگر صحیح انداز میں مینج کیا جائے تو اس بحران پر قابو پانا ممکن ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پانی کا زیادہ استعمال زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے, جس کو مینج کر کے پانی کے بحران کو مزید کم کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ہم ذکر کریں گے ایک نئے سسٹم کے حوالے سے. بہجت نے بھی آپ اس حوالے سے گفتگو میں بتایا کہ یہ کیا ہے. ہائیڈرولوجی اور واٹر مینجمنٹ کے ماہر ہیں, پاکستانی محقق ہیں ڈاکٹر حسن عباس, اور ان کی ٹیم نے ایک نظام متعارف کروایا ہے جس کا نام انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان یعنی زی زاک کا نام دیا ہے. ڈاکٹر حسن عباس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے امریکہ کے میشیگن یونیورسٹی سے واٹر مینجمنٹ کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے علاوہ وہ آسٹریلیا اور یورپ میں ہائیڈرولوجی کے شعبے میں بھی تحقیقی کام کر چکے ہیں, اور وہ ان دنوں پاکستان میں واٹر مینجمنٹ سے متعلق ایک مشاورتی ادارے کے سربراہ بھی ہیں, اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. ڈاکٹر حسن عباس سے میں نے یہی سوال سب سے پہلے رکھا کہ یہ جو زیزا جس کو انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیاں کا نام دیا ہے, یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا, آپ خود سماعت فرمائیے.
وہ سسٹم جو ہے وہ ڈرپ سے بہت مختلف ہے, اور وہ یہ سوچ کے بنایا گیا کہ وہ ہم نے پاکستان کے فارمر کو دینا ہے. اس سسٹم میں وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے, اس سسٹم میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہے, اس میں کوئی پمپ نہیں ہے, اس میں پانی ڈرپ سے بھی کوئی 4-5 گنا کم لگ جائے, और क्योंकि वो सिस्टम ग्राउंड के नीचे लगता है, इसलिए उसके ऊपर कोई आप ट्रैक्टर चलाएं, भागें दौड़ें, जो मर्जी करें, कुछ नहीं होता। और उसमें पानी जो है वो सरफेस के ऊपर आता ही नहीं है, यानी पानी के खड़े होने का, मॉस्किटोज के आने का वो इस तरह का मसला नहीं है। उस सिस्टम के साथ वीड्स नहीं आती हैं आपकी, क्योंकि पानी सरफेस के ऊपर नहीं आता तो आपकी जड़ी बूटियां नहीं लगती। उसमें खाद की रिक्वायरमेंट 8 गुना कम हो जाती है, उसमें कीड़े मार दवाइयों की और बूटी मार दवाइयों की ज़रूरत तकरीबन ख़त्म हो जाती है, और पानी की उसमें बचत जो है वो ड्रिप से भी ज़्यादा होती है, और उसमें आपको उस सिस्टम में प्रेशर नहीं होता। बाकी जितने भी आपके एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम अभी तक दुनिया में बने हैं वो पंप से पानी को पुश करते हैं खेत की तरफ। ये जो है इस सिस्टम में, सिस्टम इस तरह का है कि ये इसमें जो पौधे की जड़ है ना वो कम्युनिकेट करती है आपके वाटर रिसोर्स के साथ, और वाटर रिसोर्स का हमें कनेक्शन देते हैं पौधे की जड़ के नीचे जो अंडरग्राउंड आता है, और वो एक दफ़ा आपने खेत में लगाना है, बार बार नहीं लगाना। फिर जैसे ही पौधे की जड़ मिट्टी में आएगी तो सिस्टम उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, और जितना पौधे की जड़ को पानी की जरूरत है उतना सा पानी सिस्टम में से आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा।
तो अब तक किस लेवल तक आपने इस पर काम किया है, और अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है?
हाँ, हमने इसमें जो सबसे बड़ा अभी तक प्रोजेक्ट किया वो हमने 1 एकड़ के ऊपर ये सिस्टम लगाया था, वो अभी भी चल रहा है, वो हमारा एक फार्म हाउस है चिन्योट में, हमने वहाँ पे ये सिस्टम लगाया हुआ है। उसके अलावा इस सिस्टम के हमारे छोटे छोटे वेरिएंट्स हैं जो हमने अभी अपने इंस्टीट्यूट में भी लगाए हुए हैं, और जब हमने वो फार्म लगाया था चिन्योट में तो उस वक्त हमने इसका बेसिक वर्जन लगाया था। अब उसके बाद, वो 4 साल पहले की बात है, उसके बाद हमने इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जिस तरह गाड़ियों के नए मॉडल आते हैं उसके बीच में ऐड ऑन्स होते हैं, तो अभी हमने इसमें 2 ऐड्स ऑन डाले हैं। एक ये कि हम इसमें पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो ये जिस तरह गर्मियों में फसल बेहतर होती है, ज़्यादा होती है, तो उसमें यह कि हम रूट्स को गर्म करते हैं, और रूट्स को हम कैसे गर्म करते हैं कि जो पानी हम दे रहे हैं सिस्टम को उसी पानी को हम एज हीट कैरियर इस्तेमाल करते हैं, तो वो गर्म होकर जब जाता है तो रूट जोन गर्म हो जाता है, तो उससे पौधा बहुत थ्राइव करता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे वो ट्रॉपिक्स का पौधा है। दूसरा, हम जो पानी है ना उसके बीच में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्टेंट हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारे केस में पानी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है ना, तो इसलिए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं इकोनॉमिकली। उसमें है कि जब ऑक्सीजन का कॉन्टेंट पानी में ज़्यादा हो जाता है तो फिर रूट जोन में ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाती है, और जब रूट जोन में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना तो मिनरल अपटेक जो है पौधे की वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, तो वो कम खाद के साथ भी मिनरल्स को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो ये दो जो हैं ये अभी हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, ये 2 ऐड ऑन्स, लेकिन जो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें देयर इज़ ए सक्सेस, हमारी ये थ्योरी जो है वो काम कर रही है, तो होपफुली और 1 साल तक हमारा उसका विजन हम वो इम्प्लीमेंटेबल वर्जन बना सकेंगे फार्म लेवल का।
तो अगर हम कंपेयर करें इसका ड्रिप इरिगेशन के साथ, तो आपको क्या लगता है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये ज़्यादा करामद हो सकता है?
देखें, ये करामद होना तो अभी थोड़ा सा कबलस वक्त होगा कि हम कहें कि ये ज़्यादा होगा या वो कम होगा, लेकिन मैं कुछ फैक्टर्स की बात कर सकता हूँ कि इसमें पानी की बचत ड्रिप से ज़्यादा है, इसमें जो इसकी जो ऑपरेशनल है ऑपरेशन वो बहुत आसान है, इसको बस आपने एक दफ़ा लगा देना है और ये सिस्टम 100% ऑटोमेटिक है, और इसमें ऑटोमेशन के लिए हमने किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी नहीं लगाई, हम बायोसेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं जो पौधे के जड़ में लगे हुए हैं, और वो जिस वक्त पौधे के बीच में वो जड़ें बनती हैं तो खुद खुद सिस्टम इन्वोक हो जाता है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है सिस्टम में, तो और फिर इसमें प्रेशर कोई नहीं है, प्रेशर ना होने की वजह से इसका मतलब है कि सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा, उसके जॉइंट्स नहीं टूटेंगे, फिर उसमें जो है वो पंप ना होने की वजह से पंप की मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके एनर्जी कॉस्ट वो बच गई है। फार्मर एक दफ़ा सिस्टम लगाने के बाद उसने एक सिर्फ इसका ऑन और ऑफ का स्विच है, ऑन किया तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
तो आप समझते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में पानी का मसला उठाते रहते हैं लोग, तो इसके लिए तो काफ़ी कारामद होगा अगर ये सिस्टम पूरा आ जाए।
देखें जी, अगर ये सिस्टम मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये सिस्टम जो है आप इसको आज लगाना शुरू करें और आप टारगेट सेट करें कि यार मैंने अगले 10 साल में 10% एरिया के ऊपर से सिस्टम लगाना है, और अगले 10 साल में मैंने 50% एरिया के ऊपर लगाना है, तो 20 साल में अगर आप 50% एरिया के ऊपर ये सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके दरिया जो हैं उनमें पानी डबल हो जाएगा। तो अभी अगर दरिया जो है वो खाली पड़े हुए हैं तो सूखे हुए हैं, और सूखे हुए क्यों हैं, क्योंकि आप 140 में से तकरीबन 105 इरिगेशन में लेके आ रहे हैं, अगर उस 105 में से 50 जो है वो वापस आ जाता है दरियाओं के बीच में तो आपके दरिया तो खूबसूरती से बहना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में अगर इसको वॉर फुटिंग के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर एक ड्राइव चले, ना सिर्फ ये सिस्टम बल्कि इस तरह के और भी सिस्टम, बाकी मैं कहता हूँ कि कंपिटिटर्स आएँ इसके, जो पानी के इस्तेमाल हर कोई अपना सिस्टम लेके आए, कंपिटिटर्स आएँ, कंपनीज आएँ, वही मार्केट में एक दूसरे के साथ कम्पीट करें, तो उसमें सिस्टम भी पहले से बेहतर होगा, इसके साथ पैरेलल सिस्टम्स भी आएंगे, और फिर यह है कि अगर आप इस तरह से चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है 20 साल में आप जो है वो 100% अपने वो उसके ऊपर कर लें।
थैंक यू। प्रोग्राम यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम की एक नई सेगमेंट आप सुन रहे हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क की रेगुलर सेगमेंट सेहत का शोभा भी है, जिसमें इंतहाई अहम और फायदा मंद मालूम फ्राहम की जाती हैं माहरीन और डॉक्टरों की राय से। आज बात हो रही है टीबी या तपेदिक की। ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो आमतौर पर फेफड़ों को मुतासिर करता है, लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है। ये बीमारी हवा के जरिए जरासीम मुंतकिल करते हुए एक से दूसरे शख्स को लग भी सकती है। तपेदिक एक मोहलिक मर्ज है और अगर बरवक्त इलाज न हो तो इससे सेहतयाब होना मुश्किल भी हो सकता है। तो आइए निगत के पास ही चलते हैं, रेडियो न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज में। जी निगत, तफसील बताइएगा।
शुक्रिया बहजत। आलमी इदारे सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टीबी का मर्ज दुनिया भर में हर रोज 5,000 जाने ले लेता है। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में एक तिहाई टीबी के मरीजों में मर्ज की तशखीस ही नहीं हो पाती या वो इलाज की सहूलत से महरूम हैं। कुछ अरसे कबल जारी की जाने वाले एक रिपोर्ट के मुताबिक टीबी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 5वां है। ताहम पाकिस्तान ने इस मर्ज के खात्मे के लिए काबिल तारीफ कोशिशें की हैं। टीबी के खात्मे की जद्दोजहद में पाकिस्तान को आलमी रोल मॉडल तस्लीम किया जा चुका है और सन 2016 में यूएसएड चैंपियंस ऑफ टीबी अवार्ड भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 2,40,000 अफराद टीबी का शिकार हो जाते हैं। टीबी के बायस मौत का शिकार होने वाले अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन की बताई जाती है। पाकिस्तान में सन 2025 तक टीबी की शरह में 50% कमी का हदफ रखा गया है, जिस पर काम जारी है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गुर्बत, गजाई कमी, गंदे घरों में रहना और सफाई का इंतजाम न होना टीबी समेत बहुत सी बीमारियों का आसान शिकार बना देता है। इसी तरह पहले से मुख्तलिफ अमराज जैसे कि एड्स या ज़ियाबतीस का शिकार होना और तवील अरसे तक तम्बाकू नोशी और शराब नोशी का इस्तेमाल भी इस मर्ज में मुबतला होने के इम्कान को बढ़ा देता है। इस मर्ज के हवाले से एक मालूमाती रिपोर्ट पेश कर रही हैं हमारी नुमाइंदा आबदा रियाज और मेहरुन्निसा, समाअत फरमाइए।
ट्यूबर क्लॉसिस, जिसे आमतौर पर टीबी कहा जाता है, एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम से फैलती है। टीबी फेफड़ों और जिस्म के दूसरे अज़ा को मुतासिर करती है। टीबी से मुतासर शख्स के खांसने, छींकने और सांस लेने से इसके थूक के ज़रात फिजा में शामिल हो जाते हैं, जिससे दूसरे अफराद मुतासर हो सकते हैं। गवर्नमेंट टीबी सेनेटोरियम शामली में बतौर कंसल्टेंट टीबी एंड चेस्ट फिजिशियन खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर कैसर अब्बासी ने टीबी और इसके अलामात के हवाले से बात करते हुए रेडियो न्यूज नेटवर्क को बताया।
टीबी का मर्ज ऐसा मर्ज है जो जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। मेनली ये थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पहले लंग्स में जाता है, बट फ्रॉम लंग्स कैन स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। और पहले एक प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, शुरू में वो बाज दफा जो बंदे की अपनी इम्यूनिटी होती है वो उसको कंट्रोल कर लेता है और बाद में जाके जिस्म की दूसरी बॉडी पार्ट्स में रीएक्टिवेट हो सकती है। इब्तदाई अलामात होती हैं, वो डिपेंड करता है कि जिस्म के किस हिस्से की टीबी है। आमतौर पे जो टीबी है वो फेफड़ों की टीबी होती है, जिसमें लोग भी यही किसी को खांसी है तो सस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें जो इनिशियल अलामात होंगी वो होंगी खांसी होगी और बुखार होगा, वजन कम होगा, भूख कम लगेगी। और अगर ये अलामात खासतौर पर खांसी 10 दिनों से ज्यादा हो और वो एंटीबायोटिक वगैरह और मेडिसिन लेने से खत्म ना हो तो उस पेशेंट को टेस्ट करवाने चाहिए।
डॉक्टर कैसर कहते हैं कि टीबी का मर्ज एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। टीबी का मर्ज किन अफराद को जल्द लाहिक हो सकता है?
ये मर्ज फैलता तो इस तरह है जी कि बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि बंदा जब सांस लेता है या खांसता है तो टीबी के जरासीम ड्रॉपलेट की सूरत में दूसरे बंदे तक पहुंचते हैं जो सेहतमंद होता है, तो वो ड्रॉपलेट वो इनहेल करता है और वो उसके फेफड़ों में चले जाते हैं। खांसने से सांस लेने से, थूकने से इस तरीके से फैलेगी। ये नहीं कि किसी को हाथ में लाया तो टीबी उसको लग जाएगी या बर्तन शेयर किए तो उससे टीबी लग जाएगी। खासतौर पे हमारा मुल्क या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जितने भी लोग हैं वो रिस्क पे होते हैं, लेकिन लगती उनको है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं मोस्टली, जिनकी अपनी इम्यूनिटी वीक होती है। एक तो वो हो जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो HIV पॉजिटिव यानी एड्स के मरीज होते हैं, तीसरे वो होते हैं जो ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं जिससे उनकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, जैसे कोई स्टीराइड ले रहा हो या कैंसर की ड्रग्स ले रहा हो। इसी तरीके से कोई ऐसी बीमारी हो जिससे कुव्वत मुदाफियत कम हो, मिसाल के तौर पे किसी को शुगर की बीमारी हो तो उससे लग सकती है। इसी तरीके से ऐसे लोग जिनके घर में अगर एक टीबी का मरीज है उसके घर के बाकी अफराद को लग सकती है।
टीबी के इलाज और पाकिस्तान में इस हवाले से इकदामात के बारे में डॉक्टर कैसर अब्बासी ने बताया।
इसका इलाज आजकल WHO की गाइडलाइन के हिसाब से 6 मंथ है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जिसमें हम मेडिसिन देते हैं 4 ड्रग की कॉम्बिनेशन में आती है RHZD, रिफेम्पिसिन, INH, इथेम्बिटोल, पेराजिनामाइड 2 मंथ के लिए, और फिर जो है वो 4 मंथ के लिए जो है RH, रिफेम्पिसिन और INH देते हैं। लेकिन ये वो केसेज हैं जिनको फर्स्ट टाइम टीबी होती है। इसी तरीके से अगर रीट्रीटमेंट केसेज हैं जिन्होंने पहले टीबी की दवाई ली हुई है या दोबारा टीबी हो गई है या उनका इलाज फेल हो गया, तो उनका इलाज 8 मंथ के लिए है। मेडिसिन यही होती है, सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ में एक इंजेक्शन भी लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। पाकिस्तान में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके नीचे प्रोवेंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हैं। तो हमारे मुल्क में ग्लोबल फंड के तहमन से सारी की सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट पहले नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आती है, वहां से प्रोवेंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में आती है, और उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट सेंटर पे पहुंचती हैं और पेशेंट को फ्री मिलती। इलाज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
टीबी के मर्ज से बचाव कैसे मुमकिन है, एहतियाती तदाबीर बताते हुए डॉक्टर कैसर अब्बासी का कहना है।
टीबी के मरीज भी 2 तरह के होते हैं, एक स्पूटम पॉजिटिव होते हैं और एक स्पूटम नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वो होते हैं जिनके बलगम या सांस लेने में जरासीम बाहर नहीं आता, और पॉजिटिव वो होते हैं जिनके बलगम या सांस लेने से टीबी का जरासीम बाहर आता है। तो वो जो टेस्ट करते हैं बलगम का तो उसमें पता चल जाता है। तो जो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है उनके अटेंडेंट को ये हम हिदायत करते हैं कि वो नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क होता है वो पहन के रखें, और हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए N95 एक मास्क होता है जिसकी तकरीबन 95% प्रोटेक्शन है, वो पहन के रखते हैं। इसी तरीके से मरीज जिस कमरे में हो वहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, वो खुली होनी चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। इसी तरीके से कमरे में एग्जॉस्ट होना चाहिए।
टीबी एक काबिले इलाज मर्ज है, लेकिन अगर इसका इलाज बर वक्त न करवाया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को टीबी के इलाज और एहतियात के बारे में आगाह किया जाए। आपदा रियाज के साथ मेहरुन्निसा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
सेहत की बात हुई तो हम भी आपको सेहत से मुतल्लिक एक रिपोर्ट सुनवाएंगे कि सुर्ख मिर्चों का आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर है जिसका ताल्लुक सेहत से तो नहीं, लेकिन अगर कहा जाए कि दुनिया भर की लोगों की फलाह बहबूद और भलाई से उसका ताल्लुक है तो कोई बेजा नहीं होगा। 2019 का आगाज हो गया और 2019 के आगाज पर आलमी लीडरों ने अपने पैगाम में क्या कहा, ये बात आपको जरूर सुनवाएंगे, जिससे इस बात का पता चलेगा कि आलमी लीडरों के रवैये और मौकफ आने वाले साल में आम लोगों के लिए क्या पैगाम लाए हैं। तो आइए यहां से आगाज करते हैं और फिर प्रोग्राम की रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। नए साल के आगाज से ही ट्विटर पर पूरी दुनिया के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम आना शुरू हो गए। आलमी रहनुमाओं के पैगाम ज्यादातर अपने मुल्कों की मकामी सियासत और हुकूमत की जानिब से मुल्क के लिए उठाए गए इकदाम के गिर्द घूमते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि उन्हें यकीन है कि आने वाला साल पिछले साल की तरह बहुत अच्छा होगा। उन्होंने अपने पैगाम में मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल और अपनी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात का भी जिक्र किया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैगाम में अपने हमवतनों के लिए सेहत और खुशी की दुआ की। उन्होंने भी मकामी सियासत और अपनी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात का जिक्र किया, जिसमें नाफ्टा के तजारती मुआहदे का जिक्र भी शामिल था। अपने नए साल के पैगाम में बरतानवी वजीर आजम ट्रेसा मे ने अपनी हुकूमत की जानिब से ब्रेक्जिट डील का तस्करा किया और ये बताया कि यह कैसे बरतानवी अवाम के लिए बेहतर साबित होगी। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने भी मकामी सियासत से मुतालिक नए साल का पैगाम दिया। उन्होंने मुल्क में जारी इस्लाहात के एजेंडे की बात की और अवाम से अपील की कि वो हकायक का दुरुस्त इदराक करें। روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے پیغام میں کہا کہ روس کا کوئی دوست نہیں اور نہ ہی ہوگا، اس لیے روس کے باشندوں کو خود ہی مل جل کر اپنے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ جہاں امریکہ، کینیڈا، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں کے پیغامات مقامی سیاست سے متعلق تھے، وہیں جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے ملک کے لیے جاری اپنی حکومت کے اقدامات کے ذکر کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی، مہاجرین اور دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں بھی بات کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ سال نو کی قرارداد پاکستان کی چار بڑی بیماریوں یعنی غربت، جہالت، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد کے عزم سے مزین ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ نیا سال پاکستان کے لیے سنہری دور کا نقطۂ آغاز ثابت ہو۔ اپوزیشن رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پرامن، ترقی یافتہ اور ترقی پسند پاکستان کے لیے دعا کی ہے۔ تو آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل بتاتے ہوئے بھی کہا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، مگر کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کھانے میں مسالے اگر زیادہ ہوں تو نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر سرخ مرچیں، جن کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر ان کا بیج آنت میں کہیں اٹک جائے تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن انٹرنل میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر سلمان شفیع کول کہتے ہیں کہ مرچیں ہاضمے کے لیے مفید بھی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں، یہ رپورٹ مدثرہ منظر نے تیار کی ہے، رپورٹ پیش خدمت ہے۔
کھانے کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو مت بن گئی ہیں، آج انہی میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ مرچیں دنیا بھر میں کھانے میں کسی نہ کسی طور استعمال کی جاتی ہیں۔ جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان یا بھارت میں سرخ مرچ کا استعمال بہت کیا جاتا ہے۔ یہ مرچیں پسی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور کٹی ہوئی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ کٹی سرخ مرچ میں اگر بیج سالم ہو اور وہ کھانے کے ساتھ آنت میں چلا جائے اور وہاں چپ جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن انٹرنل میڈیسن کے ماہر اور پمز ہاسپٹل اسلام آباد میں انٹینسو کیئر میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان شفیع کول کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مت ہے۔
تو اول تو یہ کہ بیج اٹکنا بہت دور کی بات ہے کہ بیج اٹکنے سے کوئی مسئلہ ہو۔ میں اتنے عرصے سے یعنی اس میں ہوں میڈیکل فیلڈ میں، میں نے کبھی اس طرح نہیں نہ دیکھا نہ سنا نہ پایا کہ جی مرچ کا بیج اندر اٹکنے کی وجہ سے جو ہے کہ کسی مریض کو یعنی بہت زیادہ پرابلم ہوئی یا کوئی آپریشن کرنا پڑا یا اس کی جان ضائع ہوئی۔ تو یعنی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔
ایک مت یہ بھی ہے کہ اگر میدے میں سبز مرچ کا بیج ہو تو خوراک جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کول کہتے ہیں کہ یہ بات ضرور ہے کہ مرچ ہاضمے میں مدد دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرچیں تیزاب پیدا کرتی ہیں جو خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
ایسے نام سنتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ تیزاب ہو، یہ تو باڈی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تیزاب اگر ہے تو اس سے میدہ خراب ہو جائے گا یا میدے کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ نہیں، تیزاب ہونا اچھی بات ہے اور اچھے وقت پہ تیزاب ہونا اچھی بات ہے۔ اگر ہمارا میدہ خالی ہے اور تیزاب زیادہ ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب ہمارے میدے میں کھانا ہو تو تیزاب تو ہمیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے، بہت سائنٹیفکلی اس طرح پروون نہیں ہے کہ مرچ سے تیزاب بڑھ جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مرچیں مسالے ایز اے ہول آپ کی ڈائجسٹن میں یا آپ کی جو کھانا ہضم ہونے کی جو پروسیس ہے اس میں مدد کرتے ہیں انسان کی۔ مرچوں میں یعنی بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کی جو میٹابولزم ہے، اس کے اندر جو انرجی بنتی ہے جسم کے اندر، اس کو یعنی عام کھانوں سے تقریباً 5-8% بڑھاتا ہے۔ آپ کا جسم زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے ایک مرچ مسالے والے کھانے کے بعد۔
اگرچہ یہ بات تعجب خیز معلوم ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر کول کا کہنا ہے کہ اگر مرچ کھانے سے میدے کے امراض پیدا ہوتے تو پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں دیگر ملکوں جیسے کہ تھائی لینڈ جیسے ممالک میں یہ امراض زیادہ ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مرچوں سے پیدا ہونے والا تیزاب مفید ہوتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر سلمان شفیع کول کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اگر ایک بندے میں آپ کو فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کسی ایک کو راس نہ آئے، کیونکہ یہ ڈائٹ ایک ایسی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کو سوٹ کرتی ہے دوسرے بندے کو بھی سوٹ کرے گی، یا میری بات سن کے لوگ جو ہیں وہ سارے مرچیں اپنے کھانے میں ڈالنا شروع کریں اور کہ جی ہاں یہ تو بڑے فائدے ہیں اس میں. ہر انسان ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ اس کی کیا لمٹ ہے, کیا کتنی اس کی برداشت ہے مرچ کی مسالوں کی, تو وہ اپنے مطابق اگر وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کو اگر مسائل نہیں ہوتے تو مرچ مسالے سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت ہیں کہ یہ آپ کے ہاضمہ خراب کریں گی یا آپ کا معدہ خراب کریں گی, یہ بہت ساری مت ہیں جو کہ اب کافی حد تک ٹوٹ چکی ہیں.
تاہم پمز ہسپتال اسلام آباد میں انٹرنل میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر سلمان شفیع کول کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ دنیا بھر میں ذائقے مختلف ہیں, تاہم اعتدال ایک ایسا پیمانہ ہے جو بہتر اور محفوظ زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو اس وقت ہم پروگرام میں جو اگلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ کٹاس راج مندر کے بارے میں ہے. اور گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیمنٹ فیکٹریز کیس میں ڈی جی خان فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے از خود نوٹس کیس نپٹا دیا. دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ عدالت سیمنٹ فیکٹریوں کا پانی بند کر رہی ہے. عدالت نے کٹاس راج کی زمین پر ٹیوب ویل سے پانی نکالنے سے بھی روک دیا اور حکم دیا کہ سیمنٹ فیکٹریاں زمین سے پانی نہیں لیں گی. اب تک سیمنٹ فیکٹری نے جو پانی استعمال کیا اس کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا. عدالتی فیصلے پر لاہور میں موجود ہندو برادری کے نمائندے ارون کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ان کی کمیونٹی کو بڑا ریلیف ملا ہے اور اس سے پاکستان کا مثبت پہلو پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے. ارون کمار نے کہا کہ اس فیصلے سے پاکستان میں موجودہ اقلیتوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ وہ تنہا نہیں. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد یونس زاہد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے کا ماحول پر بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. کٹاس راج والی زمین پر زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور وہاں موجود درختوں کو بھی نقصان ہو رہا تھا. تو اس وقت ہمیں اسی کٹاس راج مندر لے جا رہی ہیں نگہت, تو آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت.
جی بہت شکریہ بہجت, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ کو موقع ملا ہے کٹاس راج مندر میں جانے کا, آپ نے کبھی دیکھا ہے پاکستان میں جب آپ موجود تھی؟
نہیں نگہت, مجھے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا اس طرف جانے کا. حالانکہ پاکستان میں بہت گھومے, لیکن پاکستان میں تو اتنی جگہ ہیں کہ آپ ساری زندگی میں بھی بہت اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے رہے تو بھی باقی جگہ بچ جاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی.
اس بات میں میں یہی کہوں گی آپ اکیلی نہیں ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی آج تک اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے سے محروم رہ گئی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ضرور جانا چاہیے کیونکہ اسلام آباد سے شاید اتنا اس کا فاصلہ نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے پروگرام بنایا بھی تھا جانے کا, بلکہ میں نہیں جا پائی اور ہماری ٹیم کے کچھ لوگ گئے وہاں پر, انہوں نے سیر بھی کی اور رپورٹ بھی بنائی. تو میری طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس طرح بیجت نے بھی بتایا کہ وہ بھی نہیں جا پائی ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست سی رپورٹ لے کر آئے ہیں کٹاس راج مندر کے حوالے سے, اور جو سیر و سیاحت کے شوقین افراد ہیں ان کو تو ضرور مزہ آئے گا. ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس خوبصورت جگہ کی سیر کروا رہے ہیں اور اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں.
خوش قسمتی سے پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اس حصے میں واقع ہے جو مختلف مذاہب کا مرکز رہنے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کا آمجگار رہا ہے, کیونکہ یہاں دنیا میں بسنے والے تقریباً تمام مذاہب اور قدیم ثقافتوں کے پیروکاروں کے مقدس مقامات اور آثار موجود ہیں. ان ثقافتوں کی نشانیوں میں گندہارا اور مونجدارو قابل ذکر ہیں, جبکہ مقدس مقامات میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ننکانہ صاحب ٹیکسلا اور ملک کے مختلف علاقوں میں موجود بت مت کے مقامات دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کے لیے نہایت اہمیت والی جگہ کٹاس شیوراج مندر ہے جو صوبہ پنجاب کے شہر چکوال سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس کٹاس راج مندر میں تقریباً 7 مزید چھوٹے بڑے مندر موجود ہیں. اس مندر کی تعمیر آج سے تقریباً 900 سال پہلے 6ویں صدی میں ہوئی تھی. اس مندر کے درمیان میں ایک چشمے کا تالاب بھی ہے جس کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیو دیوتا اپنی پہلی بیوی کی وفات پر غمزدہ ہو کر اتنا رویا کہ 2 جگہوں پر اس کے آنسو گرنے سے چشمے پھوٹ پڑے. ان میں سے ایک بھارت کے شہر اجمیر میں پشکار کا مقام اور دوسرا پاکستان میں موجود کٹاس کا مقام ہے. بنیادی طور پر کٹاس ہندوؤں کا دوسرا بڑا مقام ہے کیونکہ یہ چکوال سے ملحقہ نمک زدہ علاقہ ہندو راج کا بہت اہم علاقہ تھا۔ روایت کے مطابق شیو دیوتا کے آنسوؤں کے نتیجے میں بننے والے اس تالاب کی گہرائی لامحدود ہے۔ رگ ویلی کی پہلی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ اس تالاب میں 300 فٹ نیچے دریا بہتا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کی ٹیم نے بھی اس قدیم جگہ کی سیر کی اور اس جگہ کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے وہاں پر موجود مقامی گائیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا،
یہ پکچر ہے یعنی کہ بڑے سادھو ہیں پجاری ہیں اور یہ گھڑیاں یہاں سے پانی لے کر اس کو نلاتے ہیں، اسنان کرتے ہیں، یہاں کر اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے بارہ دری بلڈنگ۔ اس کے علاوہ یہ مندر بنوا، اس کے اندر یہ جس طرح پہلے بنوا تھا اسی طرح ہی اب گورنمنٹ دوبارہ بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جھیل ہے، یہ قدرتی چشمہ ہے، یہ زمین سے پانی نکلا ہے جہاں گرین ہے، اس کے ادھر گہرائی 250-300 فٹ سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح بنا تھا کہ شیو مہاراج ایک ان کا بڑا دیوتا تھا، اس کی بیوی کا نام ستی تھا، جب وہ مر گئی تو اس کے گاؤں میں وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں سے دو چشمے نکلے، جیسے کھٹاس میں اور ایک اجمیر انڈیا میں، جیسے یہ تالاب بن گئے۔ یہاں سے پانی تسلیم چھوا سدن شاہ میں جا رہا ہے، یہی لوگ پانی پیتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھائی جو تالاب چھوٹا، جب ہندو یاتری آتا ہے نا یہاں پوجا کرنے کے بعد، یہاں پر اس کے اندر وہ اسنان کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو یہ مکمل یہ صفائی ہو جاتی ہے، اور یہ جو چشمے کا وافر پانی ہے یہ نالے کے ذریعے سے یہ آگے بہ رہا ہے۔
کٹاس کے مقام پر موجود قدیم مندر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مقامی گائیڈ نے کہا،
یہ اسی دور کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ بہت پرانی ہے، اس کی جو تاریخ ہے جو ہمارے آثار قدیمہ کے آرکیالوجسٹ ہیں نا، انہوں نے اس کو ریسرچ کر کے تاریخ بتائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 300 سال پہلے کی جگہ ہے۔
کٹاس کا مقام نہ صرف ہندو روایت کے لیے اہم ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مشہور مسلمان سائنسدان البیرونی کی یونیورسٹی بھی تھی۔ مقامی گائیڈ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
یہ سامنے سر پرانی بلڈنگ ہے، یہ اس دور کی البیرونی سائنسدان تھا، یہ اس کی یونیورسٹی تھی، اس نے کتاب لینا اور زمین کا کوتر یہاں بیٹھ کے معلوم کیا۔ کتاب لینا میں اس جگہ کا پورا ذکر ہے کٹاس کا۔
اس جگہ کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اندرون اور بین الملک سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ ہم نے بھی وہاں پر سیر و سیاحت کی غرض سے آنے والے چند سیاحوں سے بات کی تو انہوں نے کہا،
میں پہلی دفعہ یہاں ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس قدر آثار قدیمہ میں مالا مال ہے اور ایسی قیمتی چیزیں یہاں موجود ہیں، بہت اچھا ہے۔
بہت اچھا لگا ہے، پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت مزہ آیا یہاں۔ ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کو جو ہے وہ صرف دیکھنے کی حد تک وہ کریں، اس کو ہاتھ لگانا اور ہاتھ نہ کیا جائے ان کو۔
میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اس کو پاکستان کو بہت اچھی طرح یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ پوری دنیا سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکے اور اس انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکے۔
ہندوؤں نے 1947 میں پاکستان ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود اب بھی ہندو مذہب کے پیروکار اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے یہاں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ عبادت کی غرض سے آنے والے ہندو اس تالاب میں غسل بھی کرتے ہیں، جس سے ان کے عقیدے کے مطابق اپنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہ یہ عمل اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ تالاب شیو دیوتا کے آنسوؤں سے بنا تھا، کیونکہ یہ مندر شیو دیوتا کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ نئی جگہوں کو دیکھنے والے سیاح بغیر ٹکٹ کے اس جگہ کی سیر کر سکتے ہیں۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خطوط اور آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں اب پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں۔ آج آپ کے خطوں کے جواب بھی ہوں گے۔ جناب، بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ براہ راست بات کی جائے اور جو کچھ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، جو کچھ ہمارے پروگراموں کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو انٹرٹینمنٹ سے کچھ خبریں سنوایا کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ تینوں جگہوں سے کچھ خبریں ہیں، آئیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سینما انڈسٹری نئی کروٹ لے رہی ہے اور وہاں نت نئے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں۔ سال 2019 کی پہلی بڑی فلمی خبر کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بعد پاکستانی سینما کے ناظرین اب عربی فلمیں بھی ملک کے سینما ہالز میں دیکھ سکیں گے، اور وہ بھی اردو میں۔ بالی ووڈ کی مقبول سیریز منا بھائی کی تیسری فلم کی عکس بندی اس سال شروع ہونے والی ہے۔ سنجے دت ان فلموں میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ جبکہ ارشد وارسی سرکٹ بن کر ان کا ساتھ نباتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی فلم منا بھائی ایم بی بی ایس 2003 اور دوسری فلم لگے رہو منا بھائی 2006 میں ریلیز ہوئی تھی. دونوں فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئیں. سرکٹ یعنی ارشد وارسی نے ایک خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہیرانی نے منا بھائی 3 کا اسکرپٹ مکمل کر لیا ہے اور اس سال کے وسط یا آخر میں اس کی شوٹنگ بھی شروع کر دی جائے گی. اور اب آ جائیے ہالی ووڈ کی طرف. امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں گولڈن گلوب ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب میں امریکی فلم اور ٹیلی ویژن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارڈ دیے گئے. ہالی ووڈ فارن پریس ایسوسی ایشن فلم اور ٹیلی ویژن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزاز دینے والے گولڈن گلوبز ایوارڈ کی میزبانی کرتی ہے. اور یہ خبریں ہوئی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے. اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پروگرام کے شروع میں, یعنی آپ سے آپ کے خطوں کے جواب دینے کا. تو آئیے خطوں کے جواب سے آغاز کرتے ہیں. جی نگت, شروع کیجیے گا.
تو ابھی ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط پڑھنے کا. اور مجھے معلوم ہے کیونکہ اتنے پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور آج آپ کے خطوط شامل کرنے کا ابھی وقت آ گیا ہے, تو آپ ضرور منتظر ہوں گے. تو بہجت جی, آپ کی اجازت سے پہلا جو خط ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گی. کوئٹہ سے ہمیں خط لکھا ہے ایس کے بلوچ نے, اور سب سے پہلے تو یہ ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے 9 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک کے تمام پروگرام میں غور سے سنتا ہوں. وی او اے کے تمام پروگرامز اچھے ہیں, لیکن صدائے جہاں کا ایک اپنا الگ سٹائل ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. میری گزارش ہے کہ صحت کے سیگمنٹ میں اگلی بار نیورولوجسٹ سے ریڑھ کی ہڈی, کمر اور کمر کے موروں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے. تو بہجت جی, آپ کیا کہیں گی اس خط کے حوالے سے؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے ان سارے سننے والوں کو جو عرصے سے ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں کو پسند بھی کرتے ہیں. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے صحت کے شعبے سے, بہت اہم موضوعات پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک خاص طور پر ماہرین سے بات کرتے ہوئے پروگرام پیش کرتا ہے. تو نگت نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا. اور جو اعصاب کے بارے میں یا نیورولوجی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں جلدی آپ ہمارے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی رپورٹ ضرور سنیں گے.
جو اگلا خط ہے وہ میں شامل کروں گی. گاؤں ہے علی آباد ہنزہ کا, وہاں سے خط لکھا ہے. یہ ٹیچر ہیں پیشے کے اعتبار سے, سلیم جان ان کا نام ہے. سلیم جان سلام کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے صدائے جہاں پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے, اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں, مگر آپ کے پروگرام میں بچوں کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی کے کتنے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں.
جی بالکل, جسے کہنا چاہیے نا زمین پر جنت کہلانے والے مقام ہنزہ کے سلیم جان کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی جب ہمارے سننے والے پروگرام سنتے ہیں, اتنے غور سے سنتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کی ان کو کمی محسوس ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں وہ لکھتے بھی ہیں. چائلڈ لیبر کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, گزشتہ دنوں پاکستان میں جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں ان پر ہونے والا جو ظلم ہے, اس بارے میں کافی رپورٹیں ہم اپنے ان پروگراموں میں گائے گائے پیش کرتے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا, ہم اس بات پر توجہ ضرور دیں گے, آپ کے لیے مزید پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں بچوں کے حقوق کی بات کی جائے اور بچوں کو درپیش مسائل کا بھی احاطہ کیا جائے.
اگلا خط میرے پاس ہے سوابی سے, اور یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. سید ادریس نے ہمیں خط لکھا ہے. سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص کر جعفری صاحب کو بہت پیار و سلام. صدائے جہاں بہت شوق سے سنتا ہوں. اس پروگرام میں بین الاقوامی خبریں, تجزیے اور بہت شوق سے سنتا ہوں. ویسے تو انہوں نے بہت ساری لمبی باتیں بھی لکھی ہیں, اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم سارا آپ کا خط نہیں پڑھ سکتے. تو شکریہ آپ کے پسند کرنے کا. پروگرام کے حوالے سے اگلی دفعہ کوئی سجیشن بھی ضرور دیجیے گا.
جی سید ادریس صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے, اور جعفری صاحب کے لیے انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ان کا پیغام ضرور پہنچائیں گے. قمر عباس جعفری ہمارے یہاں پر ساتھی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے, تو ان کی رپورٹیں بھی ہم اپنے ان پروگراموں میں پیش کرتے رہتے ہیں.
اگلا خط میرے پاس ہے صبح خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے ہمیں خط لکھا ہے, اور یہ ہیں اعجاز احمد خان. تو سلام پیش کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کا پرانا سامی ہوں. سلطان غازی, خالد حمید, مدثرہ منظر, انجم ہیرل گڈ وغیرہ میرے پسندیدہ اینکر ہے. صدائے جہاں راؤنڈ ٹیبل آپ کے خطوط میرے پسندیدہ پروگرام سے, اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خط میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کے حوالے سے تنقید بھی کی ہے کہ ان کو جو کچھ مسائل درپیش ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی ہے. تو شکریہ آپ نے ہمیں خط لکھا.
جی بالکل اعجاز خان صاحب کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ضرور مدثرہ تک خالد حمید اور انجم تک آپ کی پسندیدگی ضرور پہنچا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ہم خبر دیتے ہیں شاید آپ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جو ویب سائٹ ہے اس پر شاید نہیں دیکھی اور پروگرام بھی نہیں سنا سلطان غازی صاحب انتقال کر گئے تھے لیکن سلطان غازی نشریات کا ایک بڑا نام تھے اور ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے بہت سیکھ بھی رہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر ان کی آواز سنی جاتی رہی اور جہاں جہاں انہوں نے کام کیا بہت سے لوگ آج بھی ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ.
محمد رئیس خان ہے سکھر سندھ پنجاب سے لکھتے ہیں اور سلام پیش کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابھجیت جی انہوں نے ایک کرپشن لوٹ مار ختم کرنے کا طریقہ پاکستان سے اس موضوع پر اپنے کچھ نکات پیش کیے ہیں اور کچھ تفصیلات لکھی ہیں.
بہت شکریہ رئیس خان صاحب کا بھی اور ظاہر ہے کہ ان پروگراموں میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام لمبے خط ہم پڑھ سکیں لیکن آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور نہ صرف پروگرام سنتے ہیں بلکہ پھر وقت نکالتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں لکھتے بھی ہیں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ.
جی ایک اور ہم خط شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے. ہمیں لکھا ہے تحصیل اور ضلع ایبٹ آباد سے اعجاز احمد ہے. انہوں نے سلام پیش کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ابھجیت انہوں نے میری ایک غلطی نکالی ہے. نگہت امان نے اپنی ایک گفتگو کے اندر لفظ قسم پرسی استعمال کیا تھا. یہ لفظ کاف کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہماری رہنمائی کی. میں بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے اچھا پڑھوں. تو آپ جیسے لوگ اگر آئیں گے ہمیں بتائیں گے تو ہم ضرور اس میں اصلاح کریں گے. تھینک یو سو مچ.
دیکھیے نگت کتنے غور سے سنتے ہیں لوگ. اس سے یہ پتا چلتا ہے اور رہی بات ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ابھی پچھلی ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتری کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے جیسے آپ کے ہمیں مشورے ملتے ہیں آپ کی رائے ملتی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک آپ کے یہ پروگرام پہنچائیں. بہت شکریہ.
جی محمد ساجد ندیم نے ہمیں خط لکھا ہے ضلع سرگودا سے اور یہ سلام پیش کرتے ہیں. آپ کا پروگرام سدائے جہاں میں ہر ہفتے سنتا ہوں جس میں بے انتہا معلومات ہوتی ہیں. اس پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یہ میرا پسندیدہ ترین پروگرام ہے. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں. اگر آپ مجھے اپنے پروگرامز کی ویب سائٹ فیس بک آئی ڈی وغیرہ ارسال کر دیں تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کا محمد ساجد ندیم آپ نے ہمیں خط لکھا. تو بہجت جی ہم تو اپنے پروگرامز کے حوالے سے اور اپنے جتنی بھی ہماری ویب سائٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فیس بک پیج ہے اس کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں.
بالکل یہ بڑا سیدھا سا ہے facebook.com/sejradio اور اسی طرح facebook.com/radionewsnetwork. ان پہ آپ ہمیں بالکل فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہماری رائے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام ان پر باقاعدہ ہم پوسٹ کرتے ہیں. ان پروگراموں کو سن کے اس پر بھی رائے دے سکتے ہیں.
اور ایک آخری خط میں شامل کروں گی بنو سے. رحیم اللہ خان نے ہمیں خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وائس آف امریکہ کی ٹیم اور ان کے پروگرامز کی بہت ساری تعریف کی ہے اور دعائیں دی ہیں.
ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. رحیم صاحب آپ ہمیں ضرور سنتے رہیے ہمارے ان پروگراموں کو اور ہمیں رائے بھی دیتے رہیے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ظاہر ہے جب سننے والے ہماری ان کوششوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم تو پروگرام آپ ہی کے لیے ترتیب دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس رپورٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں اور جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہوتی ہے.
جاتے جاتے ہم کچھ اپنے سوشل میڈیا جو ہمارا فیس بک پیج بنا ہوا ہے سدائے جہاں کا اس پہ سے بھی کچھ میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کریں. امین خان ہمارے ریگولر لسنر ہیں, پروگرام کو پسند کرتے ہیں, سن رہے ہیں وہ ہمیں کافی عرصے سے. اور اسی طرح علی رضا وسیم ہیں, انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. وقار خان نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. موید احمد ہیں, انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. سدائے جہاں مجھے بہت پسند ہے, میری طرف سے سب کو سلام. اسی طرح مقبوضہ کشمیر سے ہمیں نصیر وانی سنتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ریگولر لسنر ہوں. نگہت اور بہجت آپ کا بڑا فین ہوں. تو بہت شکریہ. اسی طرح انجینئر شبیر احمد ہیں, یہ بھی وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پرانے لسنر ہیں, پروگرام سنتے ہیں. اور منشا فریدی بھی کہتے ہیں کہ ایک معیاری ریڈیو شو ہے دادے تحسین.
بہت بہت شکریہ اپنے ان سب سننے والوں کے. ہم بہت شکر گزار ہیں. کچھ ناموں سے میں واقف بھی ہوں اور وہ میرے لیے نئے نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں اور چونکہ ہم جب پروگرام اپنا کرتے ہیں تو بعض کار ٹول فری نمبر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہمارے یہ سننے والے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا, آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ.
جی آپ کے خطوط کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی جانب سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خطوط لکھتے رہیں گے, اور خط لکھنے کا پتہ ہم آپ کو آج بھی ضرور بتائیں گے. انچارج پروگرام صدائے جہاں, پیو بکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ نگہ تمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور بہجت بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر نشوا کالی تھیں, اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں. آپ کے خطوں کا بے حد شکریہ, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور اسی طرح ہم سے رابطے میں رہیے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.